حسین سرکار ہے زمانہ حسین سرکار ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. ایک دفعہ سب مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ. عزیزان گرامی قدر، کربلا اور امام حسین اور یہ عظیم الشان تحریک، یہ ایسا عنوان ہے کہ جس پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ بولا گیا، اور مجالس، کتابیں، سیمینارز، تھیسس، بہت کچھ اس پر کہا گیا. اور آپ یقین کیجئے، جتنا کچھ بھی کہا گیا ہے یہ ایسا عنوان ہے، حالانکہ اگر ہم اس کے زمان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک انتہائی مختصر سی جنگ ہے، لیکن اگر کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنی عظیم الشان جنگ ہے، اتنا عظیم الشان یہ واقعہ ہے کہ اس پر جتنا بولا جائے، جتنی گفتگو کی جائے، گنجائش باقی رہتی ہے. سب سے پہلے اپنی تقریر میں امام حسین کے ہدف اور امام حسین کے مقصد کو بیان کروں گا، اس کے بعد امام حسین کا ایک مشہور و معروف خطبہ ہے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد کے ذوات مقدسہ. دیکھیں عزیزان گرامی قدر، امام حسین کے مقاصد کی اگر بات کی جائے تو ایک امام حسین کا ظاہری مقصد ہے کہ جو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ایک کربلا کا پس منظر ہے، ایک کربلا کا باطن ہے، ایک کربلا کی حقیقت ہے کہ شاید جسے ہم بہت زیادہ درک نہ کر سکیں، اور بہت زیادہ درک کرنے پر ہم اور آپ معمور بھی نہیں ہیں، ہمیں اور آپ کو حکم بھی نہیں دیا گیا. کربلا کا جو ظاہری پس منظر ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس وقت مرجع تقلید ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی اور اس میں 10 مقاصد امام حسین کو انہوں نے فہرستوار ذکر کیا ہے، اور ایک ایک کر کے اس ہدف پر گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کربلا کا ظاہر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کربلا کا ظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کیوں امیر المومنین ہیں کہ جو اسی خاندان کے ایک فرد کے خلاف قیام نہیں کر رہے ہیں. امام حسن ہیں جو یزید کے باپ سے صلح کر رہے ہیں. کیوں آخر کیا ضرورت پڑی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں نکلیں اور قیام کریں؟ سوال ہے یا نہیں؟ امام حسین کے بعد جتنے ائمہ آئے وہ اس طریقے سے قیام نہیں کر رہے، اس طریقے سے جہاد نہیں کر رہے. کیوں آخر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو خود بھی میدان میں آ رہے ہیں، دوسروں کو بھی میدان میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ کامیاب ہوگا، جو میرے ساتھ نہیں آئے گا، جو میرا ساتھ نہیں دے گا، جو اس مقصد میں میرے ہمراہ نہیں ہوگا وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا، وہ دنیا میں بھی ذلیل رہے گا، وہ آخرت میں بھی ذلیل رہے گا. امام کے کلمات کا خلاصہ کیوں، کیا وجہ بنی کہ امام حسین نے ہی ائمہ میں سے قیام کیا؟ پہلی وجہ، دیکھیں جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ ہمارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، اتنی مجلسوں میں ہم گئے ہیں، اتنا ہم نے ذکر کیا ہے، اتنا ہم نے ذکر سنا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کربلا میں امام حسین کے جانے کا مقصد اور ہدف کیا تھا، بالکل ہمارے لیے واضح اور روشن ہونا چاہیے، جس میں کسی بھی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہ ہو، اتنا واضح ہونا چاہیے ہمارے لیے. جتنی واضح ہمارے لیے توحید ہے، جتنا واضح ہمارے لیے نبوت کا کانسیپٹ ہے، جتنا واضح ہمارے لیے امامت اور غدیر کا کانسیپٹ ہے، اتنا ہی واضح اور روشن اور شفاف ہمارے لیے امام حسین کا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی فرد آ کر ہمیں اس مقصد سے دور نہ کر سکے، کوئی بھی شخص آ کر ہمیں اس مقصد سے، اس راہ سے، امام حسین کے ہدف سے کسی بھی طریقے سے گمراہ نہ کر سکے۔ پہلی بات کہ جو امام حسین کے دور میں واضح اور روشن اور آشکار نظر آتی ہے وہ ہے کہ جو مد مقابل ہے نا امام حسین کے، اس کا فسق و فجور ظاہر ہو چکا ہے۔ پہلی وجہ جو امام حسین نے خود بیان کی، کیا ہے پہلی وجہ؟ کہ یزید کون ہے؟ مؤلن بالفسق، شارب الخمر، قاتل نفس المحترمتے، یہ علنی فسق و فجور کرنے والا ہے، یہ محترم ترین نفسوں کو قتل کرنے والا ہے، یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا، شراب پینے والا شخص ہے۔ جب پہلے کیا تھا؟ پہلے سامنے مخالف تھا لیکن اس کا فسق و فجور اتنا ظاہر نہیں تھا جتنا یزید کا فسق و فجور ظاہر ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ مد مقابل کا فسق و فجور ظاہر ہے، علنی طور پر گناہ کر رہا ہے، علنی طور پر پروردگار عالم کی نافرمانی کر رہا ہے، ظاہر دین کی رعایت نہیں کر رہا۔ ایک ہوتا ہے نا، اندر سے دیندار نہیں ہو لیکن کیونکہ رسول خدا کی خلافت پر موجود ہے، رسول خدا کی مسند پر موجود ہے، رسول خدا کے خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہے، کم از کم ظاہر کی رعایت کرے۔ یزید اس ظاہر دین کی بھی رعایت نہیں کر رہا تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، امام حسن علیہ السلام نے ایک صلح نامہ لکھا تھا، یزید کے آنے کے بعد وہ صلح نامہ ختم ہو چکا تھا۔ اب جو امام حسین قیام کر رہے ہیں، امام حسین کے پاس جواز موجود ہے، امام حسین کے پاس ایسا جواز موجود ہے کہ قیامت تک کوئی بھی اٹھ کر کبھی بھی امام حسین کی اس قربانی پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز، جلدی جلدی گزر رہا ہوں، امام حسین کے پاس سب سے اہم چیز، امام حسین کے پاس جو طاقت موجود ہے نا، وہ کسی بھی امام کے پاس موجود نہیں رہی ہے۔ اور وہ کون سی طاقت ہے؟ کون سی طاقت ہے کہ جو نہ امام حسین سے پہلے کسی امام کے پاس موجود تھی اور نہ امام حسین کے بعد کسی امام کے پاس موجود رہی؟ وہ ہے انصار کی طاقت۔ امام حسن نے کہا، کیونکہ میرے پاس ناصر اور مددگار نہیں ہے اس لیے میں صلح کر رہا ہوں۔ امیر المومنین صفین کے بعد ناصروں کو بلاتے رہے، کوئی امام علی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا۔ باقی آئمہ کے پاس شاگرد تھے، علم حاصل کرنے والے، لیکچر سننے والے تھے، سیمینار سننے والے تھے، لیکن امام کی نصرت کرنے والے، امام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے نہیں تھے۔ چھٹے امام نے کیا کہا؟ اگر 17 افراد ہوتے تو میں قیام کرتا۔ بس پہلی چیز کیا تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا؟ یزید کا علنی طور پر فسق و فجور، ظاہر دین کی رعایت نہیں کر رہا تھا، دین کی تمام تر حدود کو توڑ دیا تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، صلح نامہ جو امام حسن نے لکھا تھا وہ صلح فسخ ہو چکی تھی، اس صلح کی تمام شرائط کو پامال کر دیا تھا۔ صلح کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ تھی کہ یزید کا باپ اپنے بعد کسی کو اپنا نائب اور جانشین نہیں بنائے گا، اور یزید کو جیسے ہی جانشین بنایا تو وہ صلح ختم ہو گئی۔ جب صلح ختم ہو گئی تو پھر امام حسین کے پاس جواز موجود ہے۔ تیسری اور اہم ترین چیز، امام حسین کے پاس جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ ناصروں کی طاقت۔ بیدار ہے نا آپ لوگ، سو تو نہیں رہے؟ ناصروں کی طاقت، انصار کی طاقت، ہمراہ، ساتھی، ایسے باوفا ساتھی کہ جن کے بارے میں امام حسین نے کہا کہ نہ میرے نانا کو ایسے ملے، نہ میرے بابا کو ایسے ملے، نہ میرے بھائی کو ایسے ملے جیسے باوفا اصحاب مجھے ملے۔ اور جملے کو آگے بڑھا دیں، امام حسین نے نہیں کہا لیکن حقیقت بیان کریں، کہ نہ میرے بعد ایسے کسی کو ملیں گے سوائے امام حجت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام۔ مل کر درود پڑھیں، محمد یہ ہے امام حسین کے قیام کی وجوہات ظاہری، کچھ وجوہات ہیں باطنی، جنہیں ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن اگر غور و فکر کرنا چاہیں تو رستہ کھلا ہوا ہے. ایک ہے اس میں سے وعدہ الہی, پروردگار عالم نے امام حسین سے وعدہ لیا ہوا تھا. یہ سب تھا کہ وہ ساری وجوہات ہوں گی, ان وجوہات کی بنا پر امام حسین جا کر اپنی قربانی کو پیش کریں گے. اسی طریقے سے امام حسین کے قیام کی ایک باطنی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت تک دین کو اگر باقی رکھنا ہے تو کسی پاکیزہ ترین قربانی کی ضرورت ہے, اور وہ پاکیزہ ترین قربانی امام حسین کی ہی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں امام حسین کے جو بات آئمہ آئے نا, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, ان کا رسول خدا سے ڈائریکٹ رشتہ لوگوں نے نہیں دیکھا. توجہ کریں, رشتہ ہے ڈائریکٹ لیکن لوگوں نے نہیں دیکھا, لیکن امام حسین کی جو قربت رسول خدا سے ہے نا, وہ لوگوں نے محسوس کی ہے, وہ لوگوں نے دیکھی ہے, تو اس کا ایک لوگوں پر اثر زیادہ ہے. اس لیے امام حسین وہ خاندان نبوت کے آخری فرد ہیں کہ جن کے خون کے اندر اتنا اثر موجود ہے کہ ان کے خون کے ذریعے سے بیداری کا آغاز ہوگا جس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا. بس قربانی کی ایک وجہ کیا ہے کہ یہ اثر قیامت تک باقی رہے. ایک اور قربانی کی وجہ کہ جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے, آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے بھی اپنی کتاب اہداف کربلا جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس میں بیان کی ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے امت کی شفاعت. یعنی کیا شفاعت؟ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو شفاعت امام حسین کی, یہی شفاعت ہے کہ جو امام حسین پر آنسو بہائے, وعدہ کیا ہے معصومین نے کہ اس پر جنت واجب ہے. جو امام حسین کی زیارت پہ جائے, معصومین نے وعدہ کیا ہے کہ اس پر جنت واجب ہے, بالکل حق ہے سچ. ایک اور بھی شفاعت ہے, وہ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کا ایک مطلب اور معنی تو یہی ہے کہ قیامت کے دن اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر ہدایت تک پہنچا دیں گے, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچا دیں گے, شفاعت ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک شفاعت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس وقت کہ جب ہم جہنم میں جانے والے ہوں گے, ایک پاؤں ہمارا جہنم کے اندر ہوگا, ایک پاؤں ہمارا جہنم کے باہر ہوگا, اور اہل بیت آ کر ہمیں جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچا دیں گے, صرف یہ شفاعت نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جو وہ ہدایت کر رہے ہیں یہ بھی شفاعت ہے. یعنی دنیا میں گناہوں میں ڈوب رہا تھا, دنیا میں جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہا تھا, دنیا میں برباد ہو رہا تھا, نابود ہو رہا تھا, اہل بیت آئے اور اہل بیت نے اس دنیا میں میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ہدایت کی طرف لے کر گئے, مجھے ظلمت سے نور کی طرف لے کے گئے, یہ بھی شفاعت ہے. امام حسین کی شفاعت کا جلوہ یہ بھی ہے کہ امام حسین قیامت کے دن شفاعت کریں گے. امام حسین کی شفاعت کا جلوہ یہ بھی ہے کہ امام حسین نے رہتی دنیا تک ہدایت کی ہے. امام حسین کی شفاعت کس کے ذریعے سے؟ ہدایت کے ذریعے سے. امت کی بیداری, وعدہ الہی, قیامت تک ہدایت کا رستہ, اور امت کی شفاعت, یہ باطنی پس منظر ہے کربلا کے, اور ظاہری علل تین آپ کی خدمت میں پیش کیے. یہ ہے وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا. کچھ ہیں امام حسین کے اہداف, وہ ہدف کہ جنہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اگر فہرست وار سننا چاہتے ہیں اس کے بعد میں امام کا ایک خطبہ ہے وہ آپ کی خدمت میں اصل پیش کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن مقدمتاً اگر وہ اہداف آپ سننا چاہتے ہیں تو مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی صلوات میں. پہلا مقصد اور پہلا ہدف کہ جو علماء نے بیان کیا, سب سے اہم, وہ ہے امت کی اصلاح, جس کو خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. امام حسین نے خطبہ منیٰ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس کے اندر پورے خطبے کا خلاصہ کیا ہے چار جملوں کے اندر. اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا میں تیرے شہروں میں, اے اللہ میں تیرے شہروں میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. 2 سال پہلے کربلا سے یہ خطبہ دیا ہے امام حسین. اصلاح کیا ہوتی ہے؟ اصلاح کس کے مقابلے میں ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے فساد کے مقابلے میں. کون سا فساد تھا کہ جو پھیل چکا تھا؟ فساد یعنی کیا؟ فساد یعنی یہ کہ ہر بندہ وہ کام نہ کرے جو اس کی ذمہ داری ہے, علماء وہ کام نہ کریں جو علماء کی ذمہ داری ہے, حکماء وہ کام نہ کریں جو حکماء کی ذمہ داری ہے, عوام وہ کام نہ کرے جو عوام کی ذمہ داری ہے, خواص وہ کام نہ کریں جو خواص کی ذمہ داری ہے, طالب علم وہ کام نہ کریں جو طالب علموں کی ذمہ داری ہے, کاروباری افراد وہ کام نہ کریں جو کاروباری افراد کی ذمہ داری ہے, فوج وہ کام نہ کرے جو فوج کی ذمہ داری ہے, حاکم وہ کام نہ کرے جو حاکم کی ذمہ داری ہے, سیاست دان وہ کام نہ کرے جو سیاست دان کی ذمہ داری ہے. اس کو کہا جاتا ہے فساد. سب کے سب فاسد ہو چکے, اپنے رستے سے, اپنے مقصد سے ہٹ چکے. جب فساد پھیل جاتا ہے تو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. امام حسین نے کہا کہ میں نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. پہلی چیز کیا ہے امام حسین کا مقصد؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی مجلسوں میں ہم جاتے ہیں, کم از کم ہمیں یہ معلوم ہو کہ امام حسین کیوں نکلے تھے, کیا ہدف تھا امام حسین کا. کل کو کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ سکے امام حسین اصلاح کے لیے گئے ہی نہیں تھے, امام حسین نے اصلاح کہاں کیے. نہیں, ہمیں معلوم ہو کہ امام حسین کا کلام بتائے گا امام حسین کیوں گئے. کوئی خطیب نہیں بتا سکتا, کوئی مولانا نہیں بتا سکتا, حتیٰ کوئی مجتہد اور فقیہ نہیں بتا سکتا. کون بتائے گا؟ کلام ہے امام حسین بتائے گا. حتیٰ کوئی عارف, کوئی صوفی, کوئی عالم, کوئی ذاکر, کوئی خطیب, کوئی نہیں بتا سکتا. آئے کلام ہے امام حسین سے سمجھے. آج تک ہم نے کربلا کو کس سے لیا ہے؟ ممبروں سے لیا ہے. بہت اچھی بات ہے, مجلس کی برکت, مجلس کے سبب ہم بیدار ہیں, ہماری قوم بیدار ہے, ہماری نسلیں بیدار. لیکن کوشش کریں سننے کے ساتھ ساتھ اب کلمات امام حسین کو پڑھنا شروع کریں. یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا, یہ 50 صفحے کی بھی کتاب نہیں ہے. اگر اس کی عربی کو ہٹا دیا جائے, اس کے اندر الفاظ کا ترجمہ کیا ہوا ایک ایک لفظ کا اس کو ہٹا دیا جائے, اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے, اس کا خلاصہ دیکھا جائے, اس کی تشریح دیکھی جائے نا, امام حسین نے کربلا سے 2 سال پہلے سن 58 ہجری میں, امام حسین کربلا کے لیے کب نکلے؟ سن 61 ہجری میں. حج پہ کب گئے؟ سن 60 ہجری میں. حج کے مہینے کے بعد فوراً سے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے, سن 61 ہجری. امام حسین کی شہادت ہوئی ہے سن 61 ہجری میں. امام حسین نے یہ خطبہ کب دیا ہے؟ سن 58 ہجری میں. امام حسین نے جو یہ خطبہ دیا نا, بات آ گئی تو سنتے چلے, اس میں 200 اصحاب موجود ہیں, 800 تابعین موجود ہیں. 200 اصحاب, 800 تابعین. آیت اللہ صادق نجمی نے اس کتاب کو لکھا, مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا آج سے تقریباً 20 سال پہلے. 50 صفحے کی یہ کتاب ہے. اس کے اندر امام حسین نے بتایا میں کیوں نکل رہا ہوں, معاشرے میں کیا مشکل ہے جو میں نکل رہا ہوں. اس میں سے 20 صفحے کا خطبہ ہوگا اور باقی شعر, ترجمہ اور یہ سب کچھ. آئیں جتنی مجلسیں سنی ہیں نا, اس کے ساتھ ساتھ اور اپنی زندگی میں برکت لے کر آئیں, امام حسین کے کلام کو پڑھیں. اس کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں, پھر سے انہوں نے ہی کتاب لکھی ہے, مصنف بھی یہی ہے, مترجم بھی یہی ہے, ترجمہ بھی آغا نے کیا ہے اور کتاب بھی آیت اللہ صادق نجمی نے لکھی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی مدینے تک کربلا. امام حسین مدینے سے کب نکلے؟ سن 60 ہجری میں. امام حسین شہید کب ہوئے؟ سن 61 ہجری میں. کتنی دن کا یہ عرصہ ہے؟ تقریباً امام حسین کب نکلے؟ رجب میں نکلے. اور کب شہید ہوئے؟ 10 محرم. یہ کتنے مہینے بنے؟ ان مہینوں میں امام حسین نے جو کچھ کلام کیا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. شہادت کے وقت تک جو کچھ امام حسین نے کہا ہے, کتنی با ارزش کتاب ہے, کتنی اہمیت کی حامل کتاب ہے یہ. اگر ان 2 مہینے 8 دنوں میں ہم چاہیں تو ان دونوں کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے سفر جاری رکھے. علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. مولا علی فرماتے 2 لوگوں کی پیاس کبھی نہیں بجھتی, ایک طالب دنیا, یہ بھی میرے پاس آ جائے, یہ بھی میرے پاس آ جائے, یہ بھی میرے پاس آ جائے. گاڑی آ گئی, گھر آ جائے, گھر آ جائے, آ گیا ایک اور گھر آ جائے, یہ آ گیا, یہ آ جائے, یہ آ گیا, یہ آ جائے. طالب دنیا کی پیاس کبھی نہیں بجھتی. یہ پیاس کیا ہے؟ اچھی پیاس نہیں ہے. لیکن ایک اور پیاس ہے, ایک اور پیاسا ہے جس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی, اور وہ کس کا پیاسا ہے؟ علم کا پیاسا. یہ اچھی پیاس ہے, اس کی بھی پیاس کبھی نہیں بجھتی. یہ حاصل کر لیا, یہ بھی حاصل کر لوں, ایک کتاب پڑھ لی, دوسری کتاب پڑھ لوں. سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کریں, پڑھنے کے ساتھ ساتھ تفکر کرنا شروع کریں جو کچھ پڑھا ہے اس میں. کیا تفکر کس کو کہتے ہیں؟ ایک لمحے کا تفکر روایت کہہ رہی ہے 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اکثر اصحاب کے جو کامیاب ہوئے ان کی اکثر عبادت تفکر ہوتی تھی. ابو ذر کی اکثر عبادت کیا تھی؟ التفکر فی امر اللہ, روایت کے جملے. سوچے سمجھے تفکر کریں غور و فکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں, ایک اور چیز اہم ترین چیز کیا کریں, جب پڑھ لیا سنیں, مجلس سنیں بہت ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں, پڑھ لیا پھر کیا کریں, ساتھ دے میرا تھوڑا سا غور و فکر کریں. غور و فکر کے بعد کا مرحلہ کیا ہے, دہرائیں, مباحثہ کریں, ڈسکس کریں, ایک دوسرے کو بتائیں. گھر پہ جب کھانے پہ بیٹھے ہو اسی بات کو جو مجلس میں سنی ہے, جو کتاب میں پڑھی ہے, جو علم حاصل کیا ہے اسے دوسرے کو منتقل کریں. یہ مباحثہ, یہ ڈسکس, یہ ایک دوسرے کو بتانا, یہ ایک دوسرے کو تکرار کرنا, پھر کیا ہوگا, جو آپ نے سیکھا ہے نا وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گا, جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گا. امام حسین کا مقصد, پہلی چیز کیا بیان کی آپ کی خدمت میں, اصلاح. دوسری چیز, سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا تھا, بدعتوں پر عمل ہو رہا تھا. دوسری اور تیسری چیز, سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا, بدعتوں کو رائج کیا جا رہا تھا. کیا تم نہیں دیکھ رہے, کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا, علم ترونا ان الحق لا یمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ, کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا. ایسے ماحول میں, ایسے مقام پر ایک انسان, ایک مومن اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے سوا اس کی ذمہ داری کچھ نہیں بنتی, یعنی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی شہادت پیش کرے. چوتھی چیز, امام حسین نے قدم قدم پر جسے بیان کیا وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جو خطبہ منیٰ ہم پڑھیں گے نا, اس خطبہ منیٰ کو امام حسین نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ ایک عنوان ہے, دوسرا حصہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. جب اس خطبے پر آئیں گے تو میں بتاؤں گا امام حسین امر بالمعروف کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. مولا کہتے ہیں میں جو گھر سے نکلنا اریدو, میں ارادہ کر رہا ہوں, ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. جب امام حسین کی زیارت پڑھتے تو کیا کہتے ہیں, اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف. یہ ہم نے اپنے وجود میں یہ ہم اتنا ہم نے دہرایا ہے, اتنا ہم نے تکرار کیا ہے کہ یہ بات ہمیں اس طرح یاد ہونی چاہیے, اس طرح ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے جس طریقے سے ابھی دن کا ہونا ہمارے لیے واضح. امام حسین کیوں نکلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے, یہ خود امام حسین کے کلام میں بھی آیا, امام حسین کی زیارت میں بھی آیا. آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. اہم ترین امر بالمعروف کیا ہے, ساتھ ہے میرے, اہم ترین امر بالمعروف کیا ہے جو امام حسین نے کیا, داڑھی رکھ لو, پردہ کر لو, نماز پڑھ لو. کون سا امر بالمعروف ہے جو امام حسین نے کیا, یہ دیکھو تم کس کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہو. تم پر اگر یزید حاکم ہے تو تمہاری نماز تمہیں خدا تک نہیں پہنچا سکتی. تم دیکھو کہ تم خدا کے بنائے ہوئے کی امامت میں ہو یا نہیں ہو, خدا کے بنائے ہوئے کی ولایت میں ہو یا نہیں ہو, خدا کے بنائے ہوئے کی رہبری اور سرپرستی میں ہو یا نہیں ہو, خدا کے بنائے ہوئے ولی کے پرچم تلے انجام دے رہے ہو تو تمہاری عبادتیں تمہیں خدا تک پہنچائے گی, ورنہ تمہاری عبادتیں اس ابلیس کی تھی عبادتیں جو اللہ کو سجدے کر رہا ہے لیکن ولی خدا کو قبول, خوارج کی سی عبادتیں جن کے ماتھے پر سجدے کے نشانات ہیں لیکن وہ امیر المومنین کو قبول نہیں کر رہے. ساتھ دے میرا تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں اپنی بات کو پہنچا پا رہا ہوں. پہلی چیز جس کے لیے امام حسین نکلے تھے وہ کیا تھا, اصلاح. دوسری چیز کیا تھی امام حسین جس کے لیے نکلے, سنتوں کو ختم کیا جا رہا تھا, بدعتوں کو رائج کیا جا رہا تھا. چوتھی چیز, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امام حسین جس چیز کے لیے نکلے ہیں وہ ہے وراثت انبیاء کا تحفظ. تمام کے تمام انبیاء کی وراثت یزید کے قدموں تلے روندی جا رہی تھی, کچلی جا رہی تھی, تمام کے تمام انبیاء کی وراثت. یعنی یزید دین کو بھی ختم کر رہا تھا, دین کی ویلیوز کو بھی ختم کر رہا تھا. لوگ جھوٹ کو اچھا سمجھ رہے تھے, سچ کو برا سمجھا جا رہا تھا, غیبت کو اچھا سمجھا جا رہا تھا, اچھی باتوں کو برا سمجھا جا رہا تھا. ظلم کو اچھا سمجھا جا رہا تھا، عدل کو برا سمجھا جا رہا تھا، ارزش ویلیوز چینج ہو چکی تھی، لوگوں کی فکر چینج ہو چکی تھی، مانویات پر مادیات کا غلبہ آ چکا تھا، میراث انبیاء خطرے میں تھی. امام حسین نے میراث انبیاء کا دفاع کیا، اسی لیے امام حسین کو کیا کہتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یہ صرف اور صرف امام حسین کہ آپ 61 ہجری میں کربلا کو نہیں دیکھ سکتے، کربلا کا آغاز اس وقت سے ہوا ہے جب سے حضرت آدم زمین پر آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں اے آدم صفت اللہ کے وارث آپ پر سلام ہو، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پر سلام ہو، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث. کربلا کو وہاں سے شروع کرنا ہے، توجہ کریں، کربلا کو کہاں سے شروع کرنا ہے، حضرت ساتھ نہیں آپ لوگ میرے، حضرت آدم سے لے کر کہاں تک جانا ہے کربلا کو، جب ایک آئے گا اور آ کر کہے گا میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا وارث ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا. امام زمانہ کعبے سے ٹیک لگا کر کہیں گے ان جدی الحسین. امام زمانہ کے لیے ہم دعائیں ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں، این الطالب بے دم المقتول بے کربلا کے نام سے امام زمانہ کو یاد کرے. یعنی کربلا 61 ہجری تک محدود کرنا ظلم ہے. کربلا حضرت آدم سے لے کر ظہور امام زمانہ تک جاری اور ساری ایک تحریک کا نام ہے جس کو برپا امام حسین نے کیا، لیکن اس کے اثرات حضرت آدم سے لے کر نبی خاتم تک اور نبی خاتم سے لے کر امام خاتم تک موجود ہیں، آخری امام تک موجود ہیں. امام حسین نے قیام کیا کیوں؟ کتنی چیزیں ہو گئی اب تک؟ 5 چیزیں ہو گئی. ایک اور چیز، امام حسین نے قیام کیا کیوں؟ وہی چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کی، حقیقی امر بالمعروف کیا ہے؟ حاکمیت الہی ہونا. امام حسین نے قیام کیا اس لیے تاکہ اس حکومت کا زمینہ ہموار ہو. مقصد یہ نہیں تھا، مقصد نہ امام حسین کا شہادت ہے، مقصد نہ امام حسین کا حکومت ہے، نہ امام حسین شہادت کے لیے نکلے ہیں، نہ امام حسین حکومت کے لیے نکلے. امام حسین کس لیے نکلے؟ اصلاح امت کے لیے، امر بالمعروف کے لیے. لیکن ان اہداف میں سے ایک اہداف ہے اصلاح، اور اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک الہی حکومت نہ ہو. تو ذیلی اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہو گیا کہ امام حسین حکومت الہی کے قیام کا زمینہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. اگر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ظہور کے بعد یہ حکومت قائم ہو، اور جب بھی یہ حکومت قائم ہوگی تو اس حکومت قائم ہونے کا ایک اہم ترین جو پیش خیمہ ہے، جو مقدمہ ہے، وہ کربلا سے فراہم ہو چکا ہے. امام حسین کربلا میں آئے کیوں؟ ایک ساتھ سارے تکرار کریں گے، پہلے بیان کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، وقت کم رہ گیا. امام حسین کربلا میں آئے کیوں؟ کیونکہ عزت اور غیرت کا مسئلہ تھا. کس کی عزت اور غیرت کا؟ فرد کی نہیں بلکہ دین کی عزت، دینی غیرت کا مسئلہ تھا. ایک دفعہ فرد کی عزت ہوتی ہے، ایک دفعہ دین کی عزت ہے، دین کی غیرت ہے. دین پر رسول خدا کی مسند پر وہ آ گیا کہ مدینے سے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے شام کے دارالحکومت میں، تو وہ مدینے سے جو نمائندہ وفد گیا تھا وہ فوراً بھاگتے ہوئے شام سے واپس آ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہوا واپس آتا ہے کہ ہمیں ڈر اور خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم زیادہ رکیں اور اللہ کا عذاب ہم پر نازل آ جائے. کیوں؟ کیا دیکھا ایسا شام میں؟ شام میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو رسول خدا کی مسند کا دعوے دار ہے وہ محرم اور نامحرم کی تمیز نہیں کر رہا، وہ گناہوں کے اندر اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ مدینے سے گئے ہوئے وفد کو خطرہ ہونے لگا. آخری چیز جو میں نے اپنے پاس لکھی ہے اور جو مجھ حقیر کو سمجھ میں آئی ہے، البتہ خود اس آغائے مقارم شیرازی کی جو کتاب میرے پاس موجود ہے اہداف امام حسین، اس میں بھی اور چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور ویسے بھی علماء نے دیگر مقامات پر اور چیزیں بیان کی ہیں، لیکن آج کی حد تک یہ آخری چیز ہو کہ امام حسین لوگوں کو جہالت سے، حیرت سے، سرگردانی سے، کنفیوژن سے نکالنا چاہتے تھے. امام حسین لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے، جہالت سے علم کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے. امام حسین لوگوں کو حیرت و ضلالت و گمراہی سے یقین کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے. کیا کہا زیارت اربعین نے؟ بظلموه جتہ فیک، اے امام حسین آپ نے اپنا خون جگر دے دیا. کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ. کیوں آپ نے اپنا خون جگر دے دیا؟ اس لیے تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکال سکے، حیرت سے نکال سکے، زلالت سے نکال سکے، آپ اللہ کے بندوں کو گمراہی سے نکال سکے، آپ اللہ کے بندوں کو سرگردانی سے نکال کر یقین تک پہنچا سکے. محافظت دین امام حسین کے اہداف میں سے آخری ہدف ہے. اور محافظت دین صرف آج نہیں، سن 61 ہجری میں نہیں، بلکہ قیام قیامت تک اس دین کی حفاظت کرنا. کل امام حسین کے خون نے دین کو بچایا تھا، آج امام حسین کا ذکر دین کو بچا رہا ہے، ہے یا نہیں ہے؟ آج امام حسین کی یاد عزاداری سید الشہداء دین کو بچا رہی ہے. بس پہلا ہدف کیا تھا امام حسین کا؟ آپ ساتھ دیں گے میرا آخر تک جتنے دوست موجود ہیں میرے. پہلی چیز کیا ہے؟ اصلاح. دوسری چیز کیا ہے؟ سنتوں کو ختم کیا جا رہا تھا. تیسری چیز، بدعتوں کو رائج کیا جا رہا تھا. چوتھی چیز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پانچویں چیز، وراثت انبیاء خطرے میں تھی. چھٹی چیز، جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے پاس یہ ہمیشہ تک رہ جائے گا، جو نہیں لکھ رہے جنہوں نے لکھا ہے ان سے لے لیں، تاکہ یہ اہداف امام حسین ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہمارے وجود کا حصہ بن جائے. چھٹی چیز، حکومت الہی کے لیے زمینہ ہموار کرنا. ساتویں چیز، عزت اور غیرت دینی کا تحفظ. اس کے بعد گمراہی سے نکال کر علم کی طرف لے کر آنا، جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آنا، ضلالت سے نور کا سفر طے کرانا. آخری چیز، دین کی حفاظت قیام قیامت تک. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان. اور اس ہدف میں توجہ کریں، بہت اہم جملہ دے رہا ہوں آپ کو، بہت قیمتی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، امام حسین کے ذکر کی برکت ہے. کہ اس ہدف میں صرف اور صرف امام حسین شامل نہیں ہیں، امام حسین اس ہدف کے سردار ضرور ہے، اس ہدف کے رہبر، رہنما، امام، پیشوا ضرور ہے، لیکن اس الہی ہدف کے اندر وہ تمام کے تمام اصحاب شامل ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں. جس طریقے سے 14 معصوم ہیں، اس طریقے سے معصوم نہیں ہیں اصحاب امام حسین. وہ سب کے سب غیر معصوم بھی اس مقدس ہدف کے اندر امام حسین کے ساتھ شامل ہیں. سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ رستہ آج بھی کھلا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کا کرم آج بھی جاری ہے. تو آج بھی امام کا جب کرم جاری ہے تو ہم میں اور آپ میں یہ صلاحیت ایجاد ہو سکتی ہے، ہم اور آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس ہدف میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے. آج بھی کوئی امام ہے یا نہیں ہے؟ وہ امام کرم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ وہ امام فیض پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے؟ اس امام کے کرم اور فیض کے ذریعے سے ہم بھی ان کے اصحاب کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے؟ ہم جاتے ہیں، حتیٰ ہم نہیں، معصومین جاتے ہیں. اصحاب امام حسین کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. ان اصحاب میں تو جون جیسا سیاہ فام بھی ہے، ان اصحاب میں تو غلام بھی ہے، لیکن معصومین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ پر. کاش یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، اس مقام تک پہنچ جاتے جس مقام تک آپ پہنچ گئے. یہ اصحاب امام حسین کا احترام بھی ہے اور اصحاب امام حسین کے احترام کے ساتھ اس کام کا بھی احترام ہے, اس فیل کا بھی احترام ہے جو اصحاب امام حسین نے کیا ہے. یہ اصحاب امام حسین کا بھی احترام ہے اور اس ہدف کا بھی احترام ہے جو اصحاب امام حسین کا ہدف تھا. یہ اصحاب امام حسین کا بھی احترام ہے اور اس ویژن, اس نظریے, اس مقصد, اس فکر کا بھی احترام ہے جو اصحاب امام حسین کی فکر تھی. وہ کیا فکر تھی؟ دین کو بچانے کی فکر. وہ کیا فکر تھی؟ اصلاح امت کی فکر. وہ کیا فکر تھی؟ امر بالمعروف کی فکر. وہ کیا فکر تھی؟ سنتوں کو احیا کرنے کی فکر. وہ کیا فکر تھی؟ بدعتوں کو نابود کرنے کی فکر. وہ کیا فکر تھی؟ وراثت انبیاء کے تحفظ کی فکر. وہ کیا فکر تھی؟ دین کے ابقاء کی فکر. وہ کیا فکر تھی؟ غیرت دینی, عزت دینی کی فکر. اس فکر میں اصحاب امام حسین بھی شامل ہے اور اصحاب امام حسین شخصاً بھی شامل ہے, یعنی ذات بھی ان کی شامل ہے اور ان کا کام بھی. ان کا احترام کس وجہ سے؟ ان کے کام کی وجہ سے. کیا کام ہے ان کا؟ وقت کے امام کی نصرت کرنا. اس کام نے ان کو اتنا با ارزش بنا دیا, اتنا با قیمت بنا دیا, اتنا ویلیو دار بنا دیا, اتنا عظیم بنا دیا کہ جس کے بعد امام معصوم ان کی بارگاہ کی ولایت کو قبول نہ کیا جائے. محبت قبول ہے, امام علی کا مقام قبول ہے, لیکن جو اللہ نے حاکمیت دی ہے نا امام علی کو, جو ولایت دی ہے, جو سرپرستی دی ہے, جو حکومت, جو عہدہ دیا ہے, اسے وہ قبول نہیں کر رہے. امام حسین اس ولایت کو, اس حاکمیت کو زندہ کر رہے. وقت نہیں بچا کے جملات پڑھوں. امام حسین نے دوسرا حصہ جو پڑھا ہے, دوسرا حصہ جو خطبے کا دیا ہے, وہ ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں امام حسین نے سب سے پہلے تمام کے تمام افراد, مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں, مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرے, اس کے بعد آئے ہیں خواص پر. پھر امام حسین نے امر بالمعروف کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ چار حصے بھی لکھیں اور لے کر جائیں یہاں سے. امر بالمعروف کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ امر بالمعروف کیا ہے؟ داڑھی رکھ لو, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو. امام حسین نے بتایا امر بالمعروف کیا ہے. روایت کے اندر آیا امر بالمعروف تمام کی تمام نیکیوں کے مقابلے میں, حتیٰ ان نیکیوں میں جہاد بھی شامل ہے. امر بالمعروف کی حیثیت تمام, امر بالمعروف کے سامنے تمام نیکیوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے قطرہ ہو دریا کے مقابلے میں. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر دریا اور باقی ساری نیکیاں ایک قطرے کی مانند ہیں. امام حسین نے بتایا امر بالمعروف کیا ہے. سننا چاہتے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ امام حسین بیان کرتے ہیں امر بالمعروف کا پہلا قدم یہ ہے, دعا ان الی الاسلام, اسلام کی طرف بلانا. امر بالمعروف کا دوسرا قدم, ما رد المظالم, اس اسلام کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ مظلوم کی حمایت, مظلوم کو اس کا حق پلٹانا, مظلوم کو اس کا حق دینا. کیا ہے امر بالمعروف؟ پہلی چیز کیا تھی امر بالمعروف کی؟ اسلام کی طرف بلانا. دوسری چیز کیا ہے امر بالمعروف کی؟ مظلوم کو اس کا حق پلٹانا. تیسری چیز امر بالمعروف کی, مخالفت ظالم, ظالم کی مخالفت کرنا. چوتھی چیز امر بالمعروف کی, قسمت الفیء والغنائم, جو مال ہے نا اللہ کا, جو اللہ کی جانب سے بیت المال ہے, اس کو صحیح تقسیم کرنا, اللہ کے مال کو صحیح تقسیم کرنا. وَأَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَوَضْعِهَا فِي حَقِّهَا, صدقات کو جو مال ہے اس کو صحیح جگہ سے لینا اور صحیح جگہ پر تقسیم کرنا. اگر اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا جائے تو امر بالمعروف یہ کہ صحیح اقتصادی نظام ہو. پہلی چیز امر بالمعروف کی, اسلام کی طرف بلانا. دوسری چیز امر بالمعروف کی, مظلوم کو اس کا حق پلٹانا. تیسری چیز امر بالمعروف کی, ظالم کی, کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں, امام حسین کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ خطبہ منیٰ میں کہہ رہے ہیں. امام حسین کربلا کا مقدمہ کربلا سے پہلے بیان کر رہے ہیں. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے, دیکھیں میں نے جو مقاصد بیان کیے نا امام حسین کے, کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا کیونکہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا, امام حسین کا یہ مقصد تھا ہی نہیں. امام حسین سن 58 ہجری میں بیان کر رہے ہیں کہ اٹھو اسلام کے لیے, یعنی یزید بیعت کا مطالبہ کرے یا نہ کرے حسین ابن علی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا. ہاں بیعت کے مطالبے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ قیام تھوڑا جلدی ہو گیا ہو, وہ قیام جو کل ہونا تھا وہ آج ہو گیا ہو. کوفیوں کے خطوط کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کیوں کیوں نہیں ہے, کوئی جواب دے گا؟ سیمینار میں عموماً آپ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, لیکن آج آپ لوگ جواب دیجیے, کیوں کوفیوں کے خطوط کی اس تحریک کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ کیوں اس تحریک کے اہداف کے اندر, کیونکہ یہ خطوط کہاں پر ملے امام حسین کو؟ مکے پہنچ کر ملے. امام حسین قیام کر چکے ہیں, امام حسین خروج کر چکے ہیں, اس کے بعد یہ امام حسین کو, اس کے بعد امام تیسرا حصہ بیان کرتے, کاش کے وقت میں گنجائش ہوتی تو بیان کرتا امام حسین خواص کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, علماء کے لیے, زعما کے لیے, تم نے اسلام سے کتنا حاصل کیا ہے, اور تم نے کبھی اسلام کی خاطر کوئی چوٹ کھائی ہے, کوئی زخم کھایا ہے, کبھی اسلام کی خاطر کوئی مشکل اٹھائی ہے, تم کسی گلی سے گزرتے ہو لوگ تمہارا احترام کرتے اسلام کی وجہ سے, تم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ خواص کو کہہ رہے ہیں, سرپرستوں کو کہہ رہے ہیں, علماء کو کہہ رہے ہیں, زعما کو کہہ رہے ہیں, لیڈرز کو کہہ رہے ہیں, رہنماؤں کو کہہ رہے ہیں اسلام کے. آپ سب اب عوام سے خواص میں آ چکے ہیں نا, جو جو اس سیمینار میں موجود ہے. صرف جب علماء کہا جاتا ہے تو صرف عمامے والے مراد نہیں ہوتے, جو جو دین کا فہم عوام سے زیادہ رکھتا ہے وہ سب کے سب آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. امام کس طریقے سے انہیں کہہ رہے ہیں, کیا دیا تم نے اسلام کو, کیا لیا اسلام سے اور کیا دیا تم نے اسلام کو, ہے وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں اللہ کی حدود ہونی چاہیے, جن کے ہاتھ میں اللہ کا نظام ہونا چاہیے, جن کے ہاتھ میں حکومت. امام خمینی نے حکومت اسلامی اور ولایت فقیہ کا اس بات اسی خطبے کے ان جملات سے بھی کیا ہے. امام حسین نے کہا علماء کے ہاتھ میں دین کا نظام اور دین کی حکومت کا حق ہونا چاہیے. خطبہ منا, یہ 50 صفحے کی کتاب, امام حسین کی خاطر, ان ایام کی خاطر اس خطبے کو پڑھیں, دیکھیں کتنی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, کتنا میرے شعور میں, علم میں, کتنی میرے امام حسین سے قربت میں اضافہ ہوتا ہے. پورا خطبہ ختم ہو جاتا ہے آخر میں چار جملوں کے اندر. امام حسین اس خطبے کا خلاصہ کرنا چاہتے ہیں, خلاصہ کرتے ہیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. پہلا جملہ امام حسین کہتے ہیں, اگر بالکل ختم کرنا ہو, بالکل ٹائم ختم ہو جائے تو مجھے بغیر تکلف کے بتا دیجیے گا. امام حسین پہلا جملہ کہتے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں. سنو پورے خطبے کا امام حسین خلاصہ کر رہے ہیں کہ نہ میں, اے اللہ تو گواہ رہنا, نہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں ان ظالموں فاسق و فاجروں کو خوش کرنا چاہتا ہوں, نہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں مال و دولت کمانا چاہتا ہوں. پروردگار میں اس لیے نکل رہا ہوں, کچھ لے کر جائیں نہ جائیں, یہ چار جملے امام حسین کے ضرور لے کر جائیے گا, تحفتاً ہدیتاً. امام حسین کہتے ہیں اے اللہ گواہ رہنا, لنرل معالم من دینک, پروردگار میں تیرے دین کی نشانیوں کو بلند دیکھنا چاہتا ہوں, دین کا پرچم جھک گیا ہے, میں اس پرچم کو بلند کرنا چاہتا ہوں, دین کا پرچم جو سرنگو ہو گیا, پروردگار حسین اس پرچم کو, لنرل معالم من دینک, پروردگار میں تیرے حسین تیرے پرچم کو, تیرے دین کی نشانی کو بلند کرنا چاہتا ہے. دین کی نشانی کی حقیقت اصل کیا ہے؟ وہ نظام ولایت, وہ اہل بیت کی حاکمیت کہ جسے لوگوں نے بھلا دیا ہے. اسی لیے امام حسین نے خطبے کا آغاز کس سے کیا؟ فضائل امیر المومنین سے کیا. لنرل معالم من دینک, حسین تیرے پرچم کو بلند دیکھنا چاہتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز امام حسین بیان کرنا چاہتے, وَنُظْهِرُ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ, امام حسین فرما رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے شہروں کی اصلاح کروں. تیسری چیز امام حسین کہہ رہے ہیں وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ, میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ تیرے مظلوم بندوں کی پناہ گاہ بن جاؤں. کیا چاہتا ہوں؟ پہلی چیز دین کے پرچم کو بلند کرنا چاہتا ہوں, دوسری چیز تیرے شہروں کی اصلاح چاہتا ہوں, تیسری چیز مظلوموں کی پناہ گاہ بننا چاہتا ہوں. اب انصاف سے بتائیں امام حسین کیا چاہتے ہیں, میں مظلوموں کا حامی بنوں، میں مظلوموں کا مددگار بنوں. امام حسین کے قیام کا مقصد کیا ہوا؟ یہ قیام کا مقصد بیان کر رہے ہیں نا، میں اس لیے قیام کر رہا ہوں، میں نے اس لیے بلایا ہے، میں نے اس لیے خطبہ دیا ہے، میں نے اس لیے بیان کیا ہے. امام حسین کے قیام کا مقصد ہے مظلوموں کی حمایت کرنا. امام حسین کے ذکر کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مجلس کا، ماتمداری کا، عزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ذکر امام حسین کے ساتھ ساتھ خود جو امام حسین کا مقصد تھا وہ عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس چیز کا عزاداری میں تذکرہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ عزاداری کی ماہیت کو، ہویت کو، حیثیت کو تبدیل کر دیا جائے. عزاداری امام حسین پر روئے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. جو آنسو کا قطرہ جنت تک لے کر جائے گا وہ امام حسین پر ہونے والا گریہ ہے. لیکن امام حسین خود کہہ رہے ہیں نا، مظلوموں کے حامی بنو، میں نکل رہا ہوں تاکہ مظلوموں کی پناہ گاہ بنوں، مظلوموں کا حامی بنوں. یأمن المظلومون من عبادک، آخری چیز امام حسین بیان کرتے، وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ، میں چاہتا ہوں کہ تیری فرائض پر عمل ہو، وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، تیری سنتوں پر عمل ہو اور تیرے احکام پر عمل ہو. ایک کتاب خطبہ منا اور دوسری کتاب کون سی؟ حسین ابن علی مدینہ تا کربلا. اگر امام حسین سے فکری ہم آہنگی چاہتے ہیں تو ان دونوں کتابوں کا سہارا لیجیے، اور پھر آپ خود محسوس کریں کہ آپ کی زندگی میں کتنی نزدیکی آئی ہے حضرت سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد.